الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے رسم و رواج اور بدشگونی. اسی ٹاپک پر دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے جوابات ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں. پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، آج ہمارا موضوع، دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے، پاکستان کے کئی شہروں سے، ہند سے ہمیں کالیں وصول ہوئی اور عجیب و غریب رسم و رواج سامنے آئے. کہیں جناب وہ جنازے کے بعد شرکا میں صابن تقسیم کیا جا رہا ہے، تو کہیں دادا کی قبر میں پوتے کی تدفین ہو رہی ہے، تو کہیں میت کو دو بار غسل دیا جا رہا ہے، تو کہیں ایسی بھی رسم ہے کہ وہ سفر کی آخری بدھ کو باقاعدہ پکنک منانے گھر والے پارک میں جاتے ہیں. بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری غلط فہمیاں. سوال یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا مستقل حل کیا ہے؟ یہ بدشگونی، عجیب و غریب رسم و رواج، توہم پرستی، لوگ وہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا اگر مستقل حل ہو تو ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رسم و رواج کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں بہت زیادہ ایسی رسومات کا جو ہے وہ اس پر تبصرہ بھی فرمایا اور ان کا حکم شرعی بھی بیان کیا ہے. رسم و رواج کے بارے میں جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور یا یہ فساد کسی عقیدے پر کی طرف لے جانے والی کوئی رسم یا رواج ہوگی، تو وہ رسم اور رواج مذموم اور قابل مذمت، اور اس کا حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ یہ بری رسم ہے اور برا رواج ہے. تو گویا رسم و رواج جو ہے وہ محمود اچھی رسمیں بھی ہوتی ہیں جو شریعت سے نہ ٹکرائیں، بری رسمیں بھی ہوتی ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، یا وہ کہ جن کے اندر کوئی حکم شرعی نہیں آئے، نہ برائی ہے نہ بہت زیادہ اچھائی یا بالکل اچھائی نہیں، وہ مباح ہیں. تو جو بری رسمیں ہیں، یا آپ کا سوال بھی انہی کے بارے میں کہ بری رسموں کا اور برے رواج کا خاتمہ کیسے ہو، اس کی نشاندہی تو ہوتی رہتی ہے لیکن پھر نئی رسمیں بن جاتی ہیں، نئی رسموں کی کوئی اطلاع ملتی ہے، تو مرض جو ہے وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سبب جس بنا پر وہ مرض پایا جا رہا ہے اس کا علاج نہ ہو.
صحیح.
ظاہری دوا چھوٹی موٹی دے جائیں، جیسے آج کل اینٹی بایوٹک چل پڑی ہیں کہ وہ فوری آرام کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن مرض جس سبب سے ہو رہا ہے اندر، جو بیماری کی وجہ بن رہی ہے، جب تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی، اس کا مکمل علاج نہیں ہوگا، وہ بار بار مریض پر جو ہے اس کا اٹیک ہوتا رہتا ہے.
صحیح.
تو یہ جو بری رسمیں اور برے رواج ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب واحد ایک ہی ہے اور وہ ہے جہالت، علم دین سے دوری، شریعت کے علم کی طرف نہ آنا، یا یہ جذبہ اور احساس نہ ہونا کہ ہم نے کوئی علم دین سیکھنا ہے. وہ کتنا ضروری ہے، کہاں کہاں کام آئے گا. تو علم دین سے دوری ہونا یہ ساری برائیوں کی جڑ. علم ہی نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کون سی رسم معمود ہے، کون سی رسم جو ہے وہ مذموم ہے، کون سی رسم مباح ہے، کون سی رسم اچھی ہے، کون سی رسم بری ہے، کون سی رسم جائز ہے کہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں. تو علم دین کی طرف آنا ہوگا، اسی سے رسموں کے بارے میں جو پہچان ہے وہ ہمیں ملے گی اور بری رسموں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اس کا ایک ذریعہ
جی
کہ اب علم دین کیسے سیکھیں جی اور اپنا مزاج اور اپنا مائنڈ وہ تبدیل کیسے کریں، اور اس طرف کے فوراً نشاندہی ہو تو ہم رک جائیں اور بری رسوم سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. نشاندہی ہو جائے تو باقاعدہ اس کے خلاف مہم چلائیں، جہاں جہاں ہماری بساط ہے لوگوں کو شرعی حکم اور اس کی تفصیل توضیح ہم پہنچائیں. اس کا ایک اچھا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھے ماحول میں رہنا شروع کرے، جہاں اس طرح کے جو فضول کام ہے اور لایعنی قسم کے اور خلاف شرع رسم و رواج پائے جاتے ہیں ان سے بالکل چھٹکارا مل جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا آغاز جو ہوا امیر اہل سنت کی کوششوں سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی کہ دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں دنیا کے 60 ملکوں سے زیادہ میں اس کا پیغام عام ہوا. لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہے اس سے وابستہ ہیں. یہ وہی مسلمان ہیں جو عوام الناس میں پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. کوئی بہت زیادہ یعنی علم دین کا ان کو شعور جو ہے وہ ضرور ملا ہے, لیکن بہت حد تک سیکھنے میں کامیاب نہیں بھی ہوئے, بہت کچھ سیکھ بھی لیا ہے. لیکن اس ماحول کی برکت ایسی ہے کہ وہ اس طرح کے جو بالکل فضول اور لایعنی قسم کی رسم و رواج ہوتی ہیں بلکہ خلاف شرع, ان سے انہیں نجات مل جاتی ہے. تو اس ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہے گا, اور اس طرح کی بیجا غیر ضروری اور خلاف شرع کاموں سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا.
ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز ہے, مستقل حل, فائنل کنکلوژن ہمیں ملا کہ رسم و رواج صحیح کیسے ہیں, غلط کون سے ہیں, کیسے پہچانا جائے. تو بہت اچھا ہمیں حل ملا کہ علم دین سیکھا جائے, علم دین حاصل کیا جائے. پچھلے سلسلوں میں بھی آپ کو اس کی دعوت دی گئی. دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ علم دین کے مدنی پھول پوری دنیا میں بلٹا رہا ہے. جامعۃ المدینہ ہوں, دارالافتاء اہل سنت ہوں, مدنی چینل کے سلسلے ہوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہوں, ان تمام چیزوں میں اگر آپ شرکت کریں, ان سے تعلق رکھیں, تو انشاءاللہ علم دین سیکھتے چلے جائیں گے تو خود ہی ڈیفرنشیٹ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون سی چیز شرعاً درست ہے اور کس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, آئیے کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
مدینہ میں باب المدینہ کراچی سے زبیر حسین عطاری عرض کر رہا ہوں. حضور, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں آیت کریمہ کا ختم کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ دن مخصوص ہیں یا کسی بھی بیماری کے لیے یا دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس کا ختم کروایا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر حسین بھائی, آپ نے باب المدینہ کراچی سے کال کی, مرحبا کہتے ہیں. جی حضور, آیت کریمہ کا ورد کروانا چاہتے ہیں, کوئی دن مخصوص ہے یا کسی بھی دن کروایا جا سکتا ہے؟
اس کی کوئی مخصوص مدت نہیں ہے, نہ کوئی دن اس کے لیے خاص کوئی آیا ہے. آیت کریمہ کا ختم ہے, بہت اچھی بات ہے,
ماشاء اللہ ختم کیجئے, ضرور کیجئے. اور کہ کوئی دن مخصوص نہیں ہے, اچھا کام ہے, ایسے کام ہمیں کرتے رہنے چاہیے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو اس کا ایصال بھی کرتے رہیں تاکہ سب کو برکتیں حاصل ہوں. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں گوجا سے بات کر رہا ہوں. جھوٹی خواہ قرآن مجید کی قسم کھائیے, اگر میں اس کی جھوٹی قرآن پاک کی قسم کھاؤں تو اس کے لیے مجھے کون سا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس سوال کا جلد جلد جواب دے. اللہ حافظ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, جھوٹی قسم کا کفارہ؟
جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں, یہ ایسا گناہ شدید ہے کہ اس کا کفارہ اس سے تلافی نہیں ہوتی. اس کو لکھا گیا ہے کہ سخت حرام ہے, بلکہ بعض علماء نے اسے کفر تک لکھا ہے, جھوٹی قسم کھانے کو. تو یہ انتہائی شدید گناہ ہے, فوراً سچی توبہ کریں. اور توبہ کا جو وہ بارہ یہاں پر موضوعات پر سلسلہ جائے جا کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں, کہ اپنی اس فیل پر جو ہے وہ دل سے نادم و پشیمان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا جزم, کہ کبھی بھی میں کسی بھی معاملے میں پھنس جاؤں گا, جھوٹی قسم میں نے ہرگز نہیں کھانی, اور احتیاطاً توبہ و تجدید ایمان بھی کر لیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اعجاز بھائی, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
میرا نام عمر حیات ہے, میں پنجاب منڈی باول دین سے ایک ساتھ گاؤں لکھنے والا ادھر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ رسم کل جو کہتے ہیں, یہ رسم کس لیے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو مزید ارشاد فرمائیں.
جزاک اللہ خیرا. عمر حیات بھائی, آپ نے منڈی بہاؤدین سے ہمیں کال کیا. حضور, رسم و رواج ہمارا ٹاپک ہے, اور ان کا سوال بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کل کی جو رسم ہے اس کو رسم کل کیوں کہا جاتا ہے؟
رسم کل تو کہا جا سکے گا, رسم کہتے ہیں رواج, رسم رواج عرف.
ٹھیک,
یہ ان سب کا یعنی خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ جو رائج طریقہ ہے,
ٹھیک ہے,
جو عمل کیا جاتا ہے وہ رواج یا رسم یا اسے عرف کہتے
ہیں. یعنی ہر رسم غلط نہیں ہوتی, ہر رسم ڈر رہے ہیں کہ رسم کیوں کہا جائے.
شروع میں نے کہا نا کہ بعض رسم تو ہیں جو محمود ہیں,
واہ سبحان اللہ,
جو مستحب ہیں, بعض رسمیں مذموم ہیں, اور بعض رسمیں وہ ہیں جو مباح ہیں.
ٹھیک ہے,
کرنا نہ کرنا برابر ہے, نہ ثواب ہے اس پر نہ گناہ ہے.
ٹھیک ہے,
بعض رسمیں وہ ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں, اور بعض رسمیں وہ ہیں کہ جو مستحب ہیں.
ماشاءاللہ.
تو اسی طرح جو کل والی رسم ہے اس کے اندر ایصال ثواب ہوتا ہے. مسلمان میت کے ساتھ بھی بھلائی کرنا نیکی ہے, مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا نیکی ہے, تو رسم کل کے اندر جو عموماً چنے پڑے جاتے ہیں یا ختم قرآن جو کرنے کا طریقہ ہے, ختم قرآن کا ثواب کیسا علی شان, تو ختم قرآن کیا جاتا ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے, ان سب سے جو یہ ثواب کے کام ہے, اور جو ثواب ملتا ہے وہ اصال ثواب کر دیا جاتا ہے. اصال ثواب جو ہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے, مسلمان کو پہنچتا ہے. اس میں زندہ ہونا مرنا بھی ضروری نہیں ہے,
صحیح,
زندہ ہو یا مردہ ہو, جسے اصال ثواب کیا جائے گا اس کو اصال ثواب
ماشاءاللہ
انشاءاللہ پہنچے گا.
بہت اچھی رہنمائی کی. یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت وہ زندہ ہیں کیا ان کو بھی اصال کر سکتے, تو آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ زندوں کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عابد اتاری ہے, منڈی باول دین سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک رسم پائی جاتی ہے کہ جب بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر کہ مردہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی شیوڈ کر دی جاتی ہے لڑانے سے پہلے, اور اس کی تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں. کیا آیا شریعت کے اندر اس طرح کرنے کی, کیا ممانعت ہے, جائز ہے ناجائز ہے, اس کی ہمارے شریران بھائی فرمائے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ.
دیکھیے یہ ہے جہالت کی انتہا ہے کہ زندگی میں بھی جو ہے وہ داڑھی مڈانا گناہ ہے, شیو کرنا اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے, کھلی خلاف ورزی ہے. یعنی اپنے چہرے سے نمایاں کر کے اس کو یعنی بتا رہا ہے ایک شخص کے میں جو ہے وہ علل اعلان اس جرم کا اور اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں, ساری زندگی کرتا رہا, تو اسے تو توبہ کر کے مرنا چاہیے تھا. تو وہ توبہ کر کے مرا ہے یا بلا توبہ کیے مرا ہے, جو بھی کچھ تھا وہ گیا تھا مسلمان, تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اس کی مغفرت ہو اور اس کے گناہوں کو وہ بخش دے. لیکن یہ کتنا یعنی فرسودہ اور یعنی انتہائی جاہلانہ اور بے باکانہ روش ہے کہ جو زندہ ہے وہ تو بھی مردہ نہیں ہوئے, تو جو خود کرتے رہے اور جیسے گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے, ساتھ ساتھ وہ جانے والا ہے اس کے ساتھ وہ تدفین بھی کی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر ریزر چلا کر اور شیو کر کر, تو یہ انتہائی کبھی جرم ہے. میت کے جو ہے وہ یہ زینت کے عموماً کیا اسی لیے جاتا ہوگا شاید اور زیادہ اچھی نظر آئے, تصویریں موویوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں, تو میت جو ہے وہ زیب و زینت والی چیز نہیں. یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ میت کے بالوں میں کنگھا بھی نہیں کرنا, تو میت کے بالوں میں کنگھا بھی نہیں کیا جائے گا. اس کے جیسے بال نہ اس کو غسل دینے کے بعد بھرے بکھرے ہوئے رہتے ہیں, بعض لوگ کنگھا لے کے کنگھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کنگھا کرنا جب زینت ہے اور وہ منع ہے, تو یہ جو جرم ہے اور گناہ وہ خود تو نہیں کر رہا, لیکن اب یہ جو دوسرے اس کے ریزر پھیر کے یہ داڑھی موڑنے والا گناہ بھی کر رہے ہیں اور بنیت زینت کر رہے ہیں, یہ بھی جرم. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق.
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین, آپ دیکھیں کیسے کیسے رسم و رواج ہیں ہمارے وطن میں ہو رہے ہیں. اب تو احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنا ابھی کام کرنا باقی ہے, مدنی قافلوں میں کتنا سفر کرنا ضروری ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک مشہور شہر ہے منڈی باودین, جہاں کی ہمیں رسم پتہ چلی ہے. اب منڈی باودین سے ہمیں دو کالز ملی, ہو سکتا ہے اور بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس شہر کے اس علاقے کے. خدا را اس رسم کو ختم کیجیے. میت کے ساتھ تو تبرکات ڈالے جاتے ہیں, میت کے ساتھ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی اچھی چیز رکھی جاتی ہے کہ اس پر عذاب دور ہو جائے. اب میت کو مرنے کے بعد شیو کر کے قبر میں دفنانا, استغفر اللہ العظیم, توبہ کیجئے, یہ رسم خدا را اس کو ختم کیجئے. اس بیچارے کے ساتھ نہ جانے اور کیا ہونا تھا کہ آپ نے یہ بھی کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے. منڈی باودین کے اگر ذمہ داران سن رہے ہوں, اس کے قریب اطراف کے شہر کے اسلامی بھائی سن رہے ہوں, آپ کو تو چاہیے مزید مدنی قافلوں کی دھومیں مچا دیجئے اور ایسے اسلامی بھائیوں کی جا کر تربیت کیجئے تاکہ جو میتیں قبر میں جاتی ہیں ان کو مزید تکلیف نہ ہو. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد نصر اللہ, شہر چنیوٹ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے دارالافتاء اہل سنت میں کہ پردے کے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ ہم تقریباً پانچ خاندان ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, کوئی پھوپھی زاد بھائی, چچا زاد بھائی, مامو زاد بھائی, تو چھوٹے چھوٹے تھے اور اب بڑے ہو گئے, ایک دوسرے سے کیسے آپ پردہ کر سکتے ہیں؟
جی حضور, یہ تو ایک بہت بڑا فیملی پرابلم ہے. چنیوٹ سے جو کال تھی کہ پانچ خاندان رہتے ہیں, پھوپھی زاد, چچا زاد, مامو زاد, پردہ کس طرح کیا جائے ایک فیملی جوائنٹ فیملی کے اندر؟
اب پردہ تو کرنا ہی ہے, یعنی اس کے جو دو تین احکام ہیں وہ یہ یاد رکھیں جی. اور ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب, اس میں پردے کے موضوعات پر وہ جزیات جمع کیے گئے ہیں جو میرے خیال میں کہیں ڈھیروں جی. کتابیں پڑھنے سے بھی یکجا نہیں مل سکتے, وہ ضرور خریدیں. پردے کے بارے میں سوال جواب کے نام سے کتاب ہے مکتبے سے, وہ لے کر پڑھیں گے تو یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. فی الحال یہ اپنا جواب جو ہے وہ اس بارے میں ایک دو مسئلے یہ ہیں کہ مرد اجنبی اور اجنبی عورت ان دونوں کو تنہائی میں کسی ایک مکان میں جمع ہونا حرام ہے. تب جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو گھروں کے اندر عام طور پر اس طرح دیور جیٹھ اور بھابیاں اور اسی طرح جو کزن وغیرہ جس طرح کی صورت یہ بتا رہے ہیں رہتے بھی ہیں تو وہ کسی بھی ایک کمرے میں تنہائی میں جمع نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ بے تکلف نہیں ہوں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ عورت پردہ اس نے کرنا ہے, مرد نے بھی نگاہی نیچی رکھنی ہے, اس نے بھی نگاہی نیچی رکھنی ہے, حکم قرآن ہے. ایک دوسرے کو قصدن نہ دیکھیں, چہرے پر نگاہ نہ ڈالیں, اور عورت اس بات کا لحاظ رکھے کہ سوائے چہرہ, چہرے کی جو ٹکلی ہے اور ہاتھ کے جو گٹوں سے نیچے تک اس کے ہاتھ ہتیلیاں ہیں, سوائے اس کے پورا جسم اس کا موٹے کپڑے سے چھپا رہے. اگر کان یا بال یا گلا یا کلائیاں اس طرح اس کی جو ہے وہ نہیں چھپائے گی تو شدید گناہگار ہوگی, اس کا خیال رکھنا اس پر لازم رہے گا. اور جہاں تک مرد کے لیے حکم ہے وہ یہی کہ نگاہ نیچی رکھے اور غیر ضروری گفتگو بلا تکلف ان سے ہونا, ان سب باتوں سے اسے اعتراض کرنا ہوگا.
صحیح. امید ہے کہ ہمارے چنیوٹ کے اسلامی بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. معاملہ مشکل ضرور ہے مگر کوشش کی جا سکتی ہے. اگر آپ خود پردے کا ذہن بنا لیں گے, آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے اجتناب کریں گے تو آہستہ آہستہ گھر میں دیگر اسلامی بہنوں کا بھی ذہن بننا شروع ہو جائے گا. بہترین طریقہ بتایا کہ پردے کے بارے میں سوال و جواب امیر علیہ سنت کی شعرا افاق کتابیں خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں, انشاءاللہ ان کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا. سب گھر والوں کو مدنی چینل دکھائیں, دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں اسلامی بہنوں کے وہاں اسلامی بہنوں کو بھیجیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کا ذہن بن جائے گا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
احمد فخر عرض کر رہے ہیں جی, پورا علاقے سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادھر سفر کے آخری بدھ کو نا چوری رسم منایا جاتا ہے, تو چوری بنا کر بانٹتے ہیں لوگوں میں اور خود کھاتے ہیں, اس کے بارے میں شاستر میں
چوری کا لڈو شاید کہنا چاہ رہے تھے, بنا کر بانٹا جاتا ہے وہ سفر کے آخری بدھ میں, تو اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کرنا کیسا ہے.
یہ تو بہرحال پچھلے سلسلوں میں بھی اس کو شامل کیا تھا,
بہت سارے
بتایا گیا تھا کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس کا تصور جو لیا جاتا ہے وہاں میں غلط ہے, اور پورے سفر کے بارے میں جو یہ ایک عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اس میں نحوست ہوتی ہے, تیرہ تیجی مشہور ہے, کہیں وہ چھولے ابال کے بانٹے جاتے ہیں اس نیت سے کہ شاید ہم پر بلائیں آئیں گی اس مہینے میں, اس لیے دور ہو جائیں. تو شروع میں بتایا تھا کہ رسم و رواج جو ہے وہ جو جائز ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی فساد عقیدہ کی طرف منجر نہ ہو, لے جانے والا نہ ہو. تو اب یہ چونکہ ایک طرح کا عقیدے میں فساد ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تو منحوس سمجھ کے یہ کام کرنا, چھولے بانٹنا یا چوری کے لڈو بنانا یا کچھ بھی کرنا, تو چونکہ ان کے عقیدے میں ایک درجے کی خرابی ہے, لہٰذا اس کی روک تھام ہونی چاہیے, اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ مہم چلنی چاہیے.
مدنی چینل بالکل لے کے چل رہا ہے الحمدللہ, رسم و رواج کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, بلکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کیسی کیسی رسمیں قائم ہیں اور ہمیں کتنے علم دین کی حاجت ہے. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سر میرا نام جو ہے
نا ثناء
اللہ جنیدی ہے, اور خیبر پختونخوا سے ضلع نوشہرا میں گاؤں خوش مقام سے میں بات کر رہا ہوں. سوال جناب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جو بکری وغیرہ مزارات کو لے جاتے اور منت مانتے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم بکری لے جائیں گے فلاں زیارت کو, بکری لے جائیں گے ادھر ذبح کریں گے, تو سوال یہ ہے کہ اس بکری یا وغیرہ جو ہے نا جو ذبح کیا ہے اس سے یہ شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
حضور بکری مزار پر لے جاتے ہیں منت کے طور پر, پھر وہاں جا کے بکری ذبح کرتے ہیں,
یہ منت کے بارے میں بھی یہاں ہمارے یہاں پہلے سلسلے دو تین ہو چکے ہیں, اس میں تفصیل بتائی تھی کہ یہ جو منت ہوتی ہے بزرگوں کے نام کی مانی جاتی ہے, چادریں چڑھانے کی یا نیاز بانٹنے کی یا مزار پر جو لوگ ہیں زائرین ان کو کھانا کھلانے کی, دیگ چڑھانے کی, یا اس طرح جو انہوں نے بتایا کہ بکری ذبح کریں گے وہاں پکے گی یا گوشت تقسیم کر دیں گے یا پکا کر کھلائیں گے, یہ سب منتیں عرفی کہلاتی ہیں, یہ بھی رسم و رواج میں ہی آتی ہیں, لیکن یہ وہ رواج ہے جو محمود ہے, مضموم نہیں, اور یہ نظر شرعی نہیں ہے, پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن پوری کرنی چاہیے. ایک بزرگ کے اصال ثواب کے لیے گویا منت ہوتی ہے, اس کو منت اور نظر کہہ دیا جاتا ہے, یہ حقیقی منت اور نظر نہیں ہے. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں زیادہ مہذب ہو کے نظرانہ, کسی کو تحفہ دیتے ہیں بڑے کے پاس پیش کرنا تو نظرانہ کہہ کر دیتے ہیں جس کو کوئی دینی منصب اور وہ دینی عظمت حاصل ہو, تو اسی طرح جو اللہ کا محبوب بندہ ہے عز و جل و رحمہم اللہ کہ ان کے لیے جو ہے بندہ نظر مانتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ انہیں ایصال ثواب ہوگا۔ تو اب جب ایصال ثواب ہے اور مقصود ہے ان بزرگ کو کی روح کو ایصال پہنچانا تو وہ وہاں کے مقصود یہی ہوتا ہے کہ مزار کے پاس جو زائرین ہیں چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو دونوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں۔
ٹھیک، کرنا صحیح ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی منت کر لے اور اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو یہ واجب نہیں ہے پورا کرنا۔
واجب نہیں ہے۔
ٹھیک ہے ثناء اللہ بھائی، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساحل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں صدام حسین عطاری قادری جامعۃ المدینہ کوٹا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے سنت طریقے کیا ہے، جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام حسین قادری عطاری کوئٹہ سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ حضور شادی کا سنت طریقہ، یہ تو بہت بڑا سوال محسوس ہو رہا ہے، کچھ وضاحت بریف بتا دیں۔
بڑا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی خاص وہ دو یعنی طریقہ جو روایات میں آئے ہیں، جو نکاح ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی نکاح ہوئے ہیں، اسی طرح جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح خود فرمائے ہماری امہات المومنین سے، وہ بہت سادگی سے ہوا کرتے تھے، اس کے اندر بیجا تکلفات اور اس طرح کی رسم و رواج سے وہ ضرور خالی ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ سنت یہ ضرور ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے پاک رسم ہو۔
ماشاءاللہ،
اس ایک بات کو یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نکاح کے معاملات کو آسانی ہو جائے گی۔
بہت اچھا،
گناہ نہیں کرنا
ماشاءاللہ،
یہ جو ہے وہ فرض واجب بھی ہے اور یہ جو سنت بھی۔
صحیح، ماشاءاللہ، بڑی اچھی باؤنڈری آپ نے بنا دی کہ شادی سنت طریقے سے ہو، اور ایک چیز اگر یاد رکھ لی جائے، اس کا خیال رکھ لیا جائے کہ گناہ نہیں کرنا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی، تو انشاءاللہ اس کی برکت۔
جائز خوشی کے طریقے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی علماء سے رہنمائی لے لیں کہ شادی کے موقع پہ اگر ہم کوئی نئی رسم یا کوئی ایسی جائز خوشی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے،
ماشاءاللہ
پوچھنے کو کر لیں، اس میں بھی
ماشاءاللہ۔ آئیے ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد وقاص عطاری سردار آباد علی ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جہاں پر جنازہ کی جماعت ہوتی ہے، جماعت کے فوراً بعد دعا نہیں کرواتے، ویسے ہی اٹھا کر چلے جاتے ہیں، ساتھ میں اعلان بھی کرتے ہیں کہ دعا نہیں کروانی، ویسے چل پڑنا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟
ہائے ہائے، محمد وقاص عطاری بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ جی حضور، دعا نہیں بھی کرتے اور اعلان بھی کرتے دعا نہیں کرنی،
وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں بہت بڑی، اور یعنی وہ انہیں صحیح مسئلہ میرے خیال میں معلوم ہی نہیں یقینا،
جی جی جی،
تو وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہیں، خلاف شرع کام ہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو دعا کرنا فرض واجب تو نہیں ہے، مستحب ہی ہے، لیکن کسی کو روکنا ایک ضرور جو ہے وہ غلط بات ہے۔ دعا جب بھی مانگی جائے گی اچھی بات ہے۔
ٹھیک،
ادعونی استجیب لکم کے الفاظ ہیں، نماز کے بعد بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جنازے کے بعد بھی صفحے منتشر ہو جائیں اور اس کے بعد دعا مانگ لی جائے، اس کے اندر میت کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی جائے، عذاب دور کرنے کی، اور اس کے جو فرائض واجبات میں کمی رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے، تو اس میں میت کا بھلا ہی ہے۔
صحیح،
تو دعا مانگنا جس میں میت کا بھلا ہے، دعا مانگنے والا جب تک دعا کرتا ہے عبادت میں رہتا ہے،
سبحان اللہ،
تو اب دعا جو ہے ہو العبادہ، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، مخ العبادہ کے الفاظ ہیں، تو دعا مانگنا جب ایک عبادت ہے، اور جنازے کے بعد دعا مانگنا قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں آیا، صفحے منتشر کر دی گئی ہیں، دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، تو جو لوگ روکتے ہیں غلط کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ، وقاص بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں اللہ رکھا بات کر رہا ہوں، اچھی بلدی اٹون سے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی بچے رہتے ہیں، جیسے ان کی ماں سمجھو کہ سپیلے باپ کے ساتھ وہ بچے رہتے ہیں، تو وہ اپنے سمجھو بچوں کے ساتھ وہ بچوں کو بچے اگر باپ سمجھتے ہیں، جب باپ کی رہتے ہیں، باپ ان کے ساتھ پرورش باپ سمجھو باپ اس سے باپ کی طرح ہی کر رہا ہے، وہ باپ ان کو سمجھیں یا باپ ان کو بولنا یا باپ سمجھنا جائز ہے یا نہ جائز، ان کی رہنمائی فرما دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رکھا بھائی بلدیا ٹاؤن بابود مدینہ کراچی سے فون کیا، بچے سوتےلے ہیں، باپ اس کو سمجھے نہ سمجھے، باپ ان کو بیٹا نہ سمجھے یا نہ سمجھے، اگر سمجھے تو جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ ارشاد،
یعنی سوتےلا باپ ہے، والدہ کا جو ہے وہ دوسرا شوہر، یعنی ان کے حقیقی والد کا بچوں کا وہ انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ والدہ سے ان کا ہو گیا قریبی رشتہ، تو اس رشتے کے اعتبار سے ان کا اکرام کیا جائے گا،
صحیح،
اور اس میں کوئی حرج نہیں۔
یعنی وہ باپ جو ہے وہ ان کو بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے,
بیٹا کہنا یہ محبت کے طور پر ہوتا ہے, یہ تو آس پڑوس کے بچے جو بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو بیٹے ذرا ادھر آ جائے,
ٹھیک ہے,
تو بیٹا بھی جو ہے وہ یہ بیٹا جو حقیقی بیٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا, نہ یہ وہ اس ممانت کے درجے میں آتا ہے جس میں کسی کو بیٹی کی طرف نسبت کرنا ہے, قرآن حدیث میں منع آیا, تو اس کی طرف اپنے آپ کا نسبی رشتہ نہ جوڑے, یہ نہ کہیں یہ میرا باپ ہے, اور باپ یہ نہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے,
ٹھیک ہے,
ویسے محبت میں پکار کر جو کہتے ہیں کہ بیٹے ادھر آ جائیں, تو یہ بیٹا عرف میں کہا جاتا ہے, اس میں کوئی
حرج نہیں ہے. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد طارق عرض کر رہا ہوں جی, اڈیرو لال اسٹیشن سے. سوال یہ ہے قبلہ سے کہ یہ آج کل عموماً دیکھا گیا ہے کہ نعت خوانی وغیرہ میں جو محفل میں موجود افراد ہیں وہ پیسے نشاور کرتے ہیں, شرم کیا حکم ہے ایسا کرنا, کہیں جائز ہے یا یہ دکھاوے میں آ رہا ہے؟
محمد طارق بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں, نعت خوانی کے دوران پیسے نشاور کرتے ہیں, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اب اس میں تھوڑا تفصیل یعنی یوں بنے گی کہ یہ اس کو گناہ تو نہیں کہا جا سکتا, اور دار و مدار ہے نیت پر نشاور کرنے والے کی, تو وہ ریاکاری وغیرہ کا الزام تو اس کو ہرگز نہیں دیا جائے گا, بدگمانی ہو جائے گی,
ٹھیک ہے.
لیکن دوسرا ایک اعتبار سے اس کے اندر ایک پہلو بنتا ہے ممانعت کا, وہ یہ ہے کہ جو نشاور کر رہے ہیں, ایک تو ہیں سامعین سامنے بیٹھے ہوئے, وہ آ کر نوٹ نشاور کر دیتے ہیں محبت میں شوق میں, ایک نے اچھی نعت پڑھی ہے کسی کی آواز اچھی ہے, تو وہ گویا ایک طرح کا نذرانہ ہے. نذرانہ اس طرح کر کے پیش کیا جا سکتا ہے, اور یہ نشاور کرنے کا بھی رواج پتہ نہیں کہاں سے ایجاد ہوا ہے, بہرحال ہو چکا ہے تو یہ رواج بھی منع نہیں ہے. تو اگر کوئی ڈال دے گا تو اگر وہ نیت اس کی دکھاوے کی تھی پکڑا جائے گا, قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا, ریاکاری ہوگی یا جو بھی کچھ بنے گا اس کا. تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے اس پر تو حکم لگ نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ جو اسے مدعو کرتے ہیں نعت خواں کو, اس بارے میں تفصیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اس سے نعت خوانی کا اجارہ کیا, پیسے دیے گئے کہ آپ آئیں گے آپ کو اتنے پیسے دیں گے, جس طرح بہت ساری صورتوں میں ایسی جو معاملہ سامنے آتا بھی ہے, تو نعت خواں کو باقاعدہ پیسے طے کر کے بلانا صراحتن, اگر صراحتن نہ ہو تو دلالتن کہہ دیا جائے کہ آپ نے, دلالتن ہوتی ہے یہ بات انڈرسٹوڈ کہ آپ آئیں گے آپ کو پیسے دیے جائیں گے, اور وہ آنے والا سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے پیسے ملیں گے, تو اس طرح کا جو معاملہ دلالتن طے ہو, اس صورت میں بھی جو پیسے ملیں گے وہ اجرت ہوگی, نعت خوانی کی اجرت لینا یہ جائز
نہیں
ہے. تو اب اگر وہ مدعو کرنے والے جو اس انتظام کرنے والے نعت خوان کو دعوت کر کے بلایا ہے, انہوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو لفافے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے, اور یہ جو اوپر نشاور ہوں گے یہ بھی ہم اتنے سارے آپ کو نشاور کر کے دے دیں گے, تو یہ باقاعدہ نعت خوانی کی اجرت ہو گئی, نعت خوانی کی اجرت لینا درست نہیں ہے.
نہیں, لیکن جو بچھاور کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے,
یعنی ان کی نیت پر حکم نہیں لگا سکتے, بدگمانی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, امید ہے کہ طارق بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. لیکن یہاں ایک اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو نچھاور کرنے جا رہا ہے وہ کسی اور کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے, ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ حضرت آپ بھی پیسے ملا دیں, تو وہ بےچارا آپ سکون سے ناتخوانی نہیں سن سکتا. تو اگر آپ کو جا کے ناتخوان کو نذرانہ دینا ہے تو باقی لوگوں کو کم از کم ڈسٹرب نہ کریں, تاکہ جو سکون سے محفل نعت میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضلع چک نمبر 6 سے بات کر رہا
ہوں. یہ ہمارے علاقے میں ایسے لڑکے بھی ہیں تقریباً 30-35 سال کے آدمی بھی ہیں, ایک دوسرے کو لعنت دیتے ہیں, لعنت میں یہ اس کا تھوڑا وضاحت بیان کریں.
ضلع سانگڑ چک نمبر 6 سے آپ نے کال کیا, لعنت دیتے ہیں ایک دوسرے کو, حضرت اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
یعنی لعنت دینا تو بالکل جائز نہیں ہے, لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور, تو کسی بھی مسلمان کو بھی لعنت دینا جائز نہیں,
صحیح,
بلکہ کافر کو بھی لعنت دینا, کسی متعین کافر کو بھی,
اچھا,
یہ کہنا کہ تجھ پر لعنت ہی بھی منع ہے,
اچھا,
اس لیے کہ لعنت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو اور ثابت ہو,
صحیح,
اسے تو کہیں گے یہ لعنتی ہے, لیکن علی العموم کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین, لعنت اللہ علی الظالمین, لعنت اللہ علی الکاذبین, کافروں پر, ظالموں پر, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت,
صحیح.
لیکن کسی مسلمان نے جھوٹ بولا ہے تو یہ نہیں کہیں گے تجھ پر لعنت,
صحیح.
اسی طرح کسی مسلمان نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کا گناہ ضرور ہے, لیکن مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے تجھ پر لعنت,
صحیح.
تو لعنت ملامت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور بالکل گناہ کا کام ہے.
بہت اچھی رہنمائی ہمیں ملی. یہاں وہ والدین سوچیں جو بچوں کو لعنتیں دیا کرتے ہیں, دوست آپس میں مذاق مذاق میں لعنت ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں, بالکل نہیں دینا چاہیے. اللہ کی رحمت سے دور ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, اس سے بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
جی میں محمد جاوید گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو یہ جو لوگ پہاڑیاں لگاتے ہیں ان میں طرح طرح کے جانور کتے اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ رکھنے ٹھیک ہیں, اور اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بازاروں میں وہ گھومتی پھرتی ہیں, تو یہ سب ٹھیک ہے؟ یہی میرا سوال ہے, آپ پلیز رہنمائی فرمائیں.
محمد جاوید بھائی گوجرانوالہ سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. حضور یہ سلسلے کا آخری سوال ہے, آپ اس پر رہنمائی فرما دیں کہ پہاڑی بناتے ہیں, جانور اور کتے بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر عورتیں بھی جناب گھومنے پھرنے نکلتی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟
تو بالکل جو ایک مقدس اور محترم مسلمانوں کا کی جو ہے وہ ایک اچھا دن
جی
باعظمت دن جس کو وہ اچھی طریقے سے انہیں منانا چاہیے تھا, جائز طریقے سے میلاد کی محفلیں کرتے اور نیک کاموں میں اضافہ کرتے, اچھی نیتیں کرتے, اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کے آتے, اس کی بجائے اب بھی وہی کھیل کود اور وہی رنگ ڈھنگ اور وہی میلہ جھمیلا یا اسی طرح فسق و فجور کا مجمع, بے پردگی کا پورا موقع فراہم کر دینا, یہ سارے معاملات پیدا کر کے ایسے پیارے اور مقدس دن کو جو ہے وہ مقدر کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اگلے سلیم عطا فرمائے کہ اس مبارک دن اور اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے کھیل کود اور تماشا بنانے کی بجائے اس دن جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرے, نعت خوانیوں کی کثرت کرے, تلاوت قرآن کی کثرت کرے اور عبادت کر کے جو ہے وہ عید میلاد النبی کی خوشی منائی جائے.
ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی ملی, خوشیاں منائیے ربیع النور میں, بہت منائیے, گھر سجائیے, جھنڈے لگائیے, لائٹنگ کیجیے, محافل کیجیے, اجتماعات کیجیے شریعت کے تقاضوں کے مطابق, کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کا سبب بنے. علم دین حاصل ہوگا, دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہم جشن ولادت منائیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آخر میں جس طرح ہم نے آج بار بار علم دین سیکھنے کے بارے میں گفتگو کی, اور علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں, مدنی قافلے کی ایک بڑی پیاری بہار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمادی الآخر 1429 جون 2008 میں ہمارا مدنی قافلہ اوکاڑا پنجاب پہنچا. وہاں پر ایک بارش یعنی داڑھی والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی. ان کے سر پر سبز امامہ اپنے جلوے لٹا رہا تھا. دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا. میں شراب کا ایسا رسیہ تھا کہ جب میں کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. استغفراللہ. میں گن مین یعنی گارڈز وغیرہ اپنے ساتھ رکھتا تھا, خود میرے پاس بھی اسلحہ ہوتا تھا. میرے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ میرے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. پھر میں سدھر گیا. اس کی تفصیل یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے, مگر میں غفلت کی گہری وادیوں میں گم تھا, اس لیے ان کی دعوت سننے کے بجائے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتا, میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو. استغفراللہ. سوچئے کس قدر وہ بگڑا ہوا شخص تھا. ان کو کبھی ڈانٹتا کبھی جاڑتا, اور مگر وہ موقع پا کر پھر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے. یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے, مگر میں سنی ان سنی کر دیتا. ایک روز میرے دل میں خیال آیا, یہ بیچارے اتنے عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں, آج تو ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے, آخر یہ کہتے کیا ہیں. اب کی بار اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے آئے تو میں نے دل کے کانوں سے ان کی آواز سنی, ان کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل گیا. غالباً زندگی میں پہلی بار میں مسجد میں داخل ہوا تھا. عاشقان رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے میری دنیا کو بدل دیا, میرے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا. میں نے اسلامی بھائیوں کے ذریعے آنا جانا شروع کر دیا, مکتوب کے ذریعے امیر اہل سنت کا میں مرید بنا. ایک ولی کامل سے مرید تو کیا ہوا, میرے انداز بدلتے چلے گئے. میں نے شراب پینا چھوڑ دی, نمازی بن گیا, چہرہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر پر امامہ شریف سج گیا. لوگ میری اس حیرت انگیز تبدیلی پر حیران تھے, بعضوں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی سدھر سکتا ہوں. ایک روز عجیب چٹکلا ہوا کہ دو اخباری رپورٹر میرے قریب سے گزرے, ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا کہ یہ وہی فلاں شخص ہے. میرا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا, انہوں نے مجھ سے باقاعدہ تصدیق کی کہ واقعی آپ وہی ہیں جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں. میرے تصدیق کرنے پر وہ دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے کہ اپنی تبدیلی کا راز بتائیے, ہم اخبار میں آپ کی خبریں چھاپیں گے. مگر میں نے منع کر دیا, الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ مجھ جیسا رسوائے زمانہ انسان بھی صلاۃ و سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک با عزت فرد بن گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجیے دعوت اسلامی نے کتنوں کی زندگیاں تبدیل کر دی ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے ان مبلغین کو کیسا ثواب جاریہ مل رہا ہوگا کہ جو تھکے نہیں، بار بار جاتے رہے اور آخر کار اس کی زندگی میں ایک حسین تبدیلی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔